الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرق باطل سے مناظرے اور بہت کچھ.
محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں اور محترم دینی ماں اور بہنوں، یہ حق تعالی شانہ کے بے پناہ انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے. اللہ پاک نے ہماری زندگی میں مہلت دی اور اس حیات میں ایک بار پھر ماہ مہمان کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا. خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ پاک اس مبارک مہینے کے استقبال کی اور اس کو کے اندر ان کی منشا کو پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرما رہے ہیں. اللہ پاک اپنے کرم سے پوری امت کی ہدایت اور حفاظت کا سامان فرمائے اور اللہ رب العزت محض اپنے لطف و کرم سے ہمارے اس قرآن پاک کے سننے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو اور ہماری عبادتوں پر اپنی کرم کی نگاہ فرما کر قبولیت سے نواز دے اور اللہ کرے کہ یہ ماہ مہمان ہمارے اور پوری امت کے حق میں فیصلوں کا مہینہ بنے اور اللہ کی غیبی مددوں کو اترنے کا مہینہ بنے. اس لیے کہ اس ماہ مہمان کی تاریخ رہی شروع سے کہ اس ماہ مہمان میں اور ماہ رمضان میں اللہ کے بندوں نے جب قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا اور نبی رحمت امام الانبیاء سید الکونین آقا نامدار تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور اس میں سے اپنی زندگی کو رنگا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلا تو حق تعالیٰ کی رحمت بھڑک پڑی، جوش ابل پڑا اور اللہ نے امت کی تقدیر کو چمکایا اور ہماری زندگیوں کو اللہ رب العزت نے بلندیوں سے آباد فرمایا. اللہ کرے کہ اللہ رب العزت ہم خطاکاروں اور گناہگاروں کو بھی توبہ کی توفیق دے اور ہم کو قرآن پاک کے آئینے میں اپنی زندگیوں کو جھانکنے کا موقع دے تاکہ یہ زندگی اعمال کفر سے پاک ہو اور یہود و نصارہ کی مروبیت اور ان کے غلامانہ ذہنوں سے بلند ہو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر نثار ہونے والے جذبے ہماری زندگی میں آباد ہو اور ماہ مبارک ہماری اس تربیت کو ترقی دے اور اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو بہانے کے طور پر قبول فرمائے. میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اس ماہ مہمان کو اللہ پاک نے تقوی کا مہینہ بتلایا جس اللہ کے پاک کلام کو ہم پڑھتے رہے اور سنتے رہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں اللہ پاک خود اس کا اعلان فرما رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ایمان والو، تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا اور تم پر بھی کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تم متقی بنو اور تمہاری زندگی میں تقوی کی دولت آئے. اور تقوی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا لحاظ رکھ کر زندگی گزارنا، کہ ہر کام میں چاہے وہ دن میں ہو، رات میں ہو، مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، عبادت میں ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا لحاظ ہو، اللہ پاک کی منشا سامنے ہو اور ان سے ان کے ادب اور ان کے احترام کے ساتھ اس کام کو پورا کیا جائے، گناہوں سے حفاظت ہو، غفلتوں سے زندگی محفوظ ہو، دنیا کے ردی سامان کی محبتوں سے دل پاک ہو، خواہشات کے دندل میں پھنسنے سے اپنے سامان کو بچایا جائے اور اس فانی دنیا کی اس مردار تمناؤں کی حقارت ایمان والوں کی نگاہوں میں بیٹھ جائے اور دل و دماغ کے اندر سے اس کی محبت اور اس کی وقت ختم ہو جائے اور آدمی یہ سمجھے کہ یہ دنیا تو ایک امتحان کے لیے ہے. اگر یہ دنیا کا ملنا آدمی کی کامیابی کا سبب بنتا اور دنیا کا ملنا آدمی کی عزتوں کا سبب بنتا تو اللہ پاک اپنے پاک کلام میں اور اپنے اس بلند کتاب میں قرآن قارون جیسے ناپاک انسان کا اور فرعون جیسے بے دین کا ذکر نہیں کرتے. اسی لیے حضرت بیران پیر خود ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت محمود سبحانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے موائل میں ان باتوں کو فرمایا، اے نادان کریم اللہ کے زمانے میں تھا اور فرعون وہی فرعون نہیں تھا جو موسیٰ کریم اللہ کے زمانے میں تھا. مجھے ڈر ہے کہ اگر تم کو توبہ کا دامن نہیں ملا اور تم دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کیے تو کہیں قیامت کے میدان میں تم قارون و فرعون کے زمرے میں اٹھائے نہ جاؤ اور نبی کے زمرے میں اٹھنے سے تم محروم نہ کر دیے جاؤ. مجمع میں چیخیں نکلی, لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگے اور لوگ بھڑک اٹھے اور تڑپ اٹھے, یا اللہ ہم تیرے محبوب بندے کے قدموں میں آئے تاکہ ایمان سنور جائے, اعمال بن جائے, توبہ قبول ہو جائے, آپ کی معرفت مل جائے, آقا کی محبت نصیب ہو جائے. لیکن یہ کیا ہمارے لیے گویا متنوع کرنے کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے کہ مجمع میں لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں اور گش کھا کے گر رہے ہیں. اگر اس حالت میں موت ہو تو کہیں قارون و فرعون کے زمرے میں نہ اٹھائے جاؤ. آگے حضرت پیر علی رحمت اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا, اے لوگو سن لو اور سمجھ لو کہ قارون کیسے قارون بنا اور فرعون کیسے فرعون بنا. اور فرمایا کہ فرعون وہ تھا جس کو اللہ نے سلطنت دی, حکومت دی, تخت و تاج دیے, اس کو رعیت کے اوپر اور مخلوق کے اوپر فوقیت دی اور ان پہ اقتدار کی طاقت اس کے اپنے قبضے کے اندر آئی اور اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا کہ جا کے اس نادان انسان کو سمجھا دو کہ جان اور مال ہماری دو زبردست امانتیں ہیں جو ہم اپنے بندوں کو دیتے ہیں اور اس میں امتحان لیتے ہیں کہ تم اس جان کو کیسے برتتے ہو اور مال کو کیسے استعمال کرتے ہو. لہذا یہ جو کچھ اختیار تجھے ملا ہے تو اس میں اپنے رب کی قدرت کو پہچان, ان کی کبریائی کو جان, ان کی بڑائی کو اپنے سامنے رکھ اور ان کی رضامندی کے ساتھ تو اپنی زندگی کو برتنے والا بن. تو فرعون نے اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے منہ پھیرا, ان کا مذاق اڑایا, نبی کے ساتھ گستاخی کی اور موسیٰ کلیم اللہ سے کہا کہ اے موسیٰ ساری چیزیں میرے قبضے میں ہیں اور اس کلام کو اور مکالمے کو قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا جس کو آپ نے ہم نے سنا اور نماز کی حالت میں پڑھا گیا, ان میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ اس بدبخت فرعون نے موسیٰ کلیم اللہ سے اس بات کو کہا حاضر ملک مصر حاضر الانہار تجری من تحتی کہ تم نہیں دیکھتے کہ نہریں میرے پیروں کے نیچے سے بہ رہی ہے اور تخت مصر پہ میں فائز ہوں اور میرے اشارے اور ارادے کے اوپر لوگوں کی زندگیوں کو بننا بگڑنا ہوتا ہے. میں کسی کا اشارہ کرتا ہوں تو اس کا سر ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے اور میں کسی کے لیے اگر محبت سے دیکھتا ہوں تو اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. تو مارنا جلانا تو میرے قبضے میں ہے اور لوگوں کی پرورش تو میں کرتا ہوں, انا ربکم الاعلی, مجھ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے. تو حضرت پیر علی پیر قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے موعظ میں فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو, جیسے اللہ نے فرعون کو اختیار دیا ویسے اللہ نے تم میں سے ایک کو اختیار دیا ہے. اگر تم باپ ہے تو تمہیں بیٹوں کو اختیار دیا, تم شوہر ہیں تو تمہیں بیوی پہ اختیار دیا, تم بڑے ہیں تو تمہیں چھوٹوں اور ماتحتوں پہ اختیار دیا, اور اگر تمہارا کوئی بھی نہیں ہے تو تمہاری آنکھوں پہ اختیار دیا, تمہاری زبان پر اختیار دیا, تمہارے کانوں پہ اختیار دیا, تمہارے سوچنے کے لیے ذہن پر اختیار دیا. اگر تم اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے بلکہ نگاہ میری ہے میں آزاد استعمال کروں گا, زبان میری ہے میں جو چاہے کہہ دوں گا, کان میرے ہیں میں اپنے دل کے بہلانے کے لیے جو چاہے سن لوں گا, دل و دماغ کا میں مالک ہوں, جو خواہشات اور چوچنے آئے گی ان کی پرورش کر لوں گا اور میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی پہ گزاروں گا. حضرت پیر علی پیر رحمت اللہ نے فرمایا اگر تیرا یہ ذہن ہے اور تو نبی کے دامن کو تھام کر اپنی زندگی کو ان کی اطاعت میں نہیں لاتا تو یاد رکھ تو اپنے خاندان کا فرعون ہے, تو اپنی بستی کا فرعون ہے اور قیامت کے دن تو فرعون کے زمرے میں اٹھے گا اور آقا کے زمرے سے محروم ہوگا. اور اگر تو چاہتا ہے کہ آقا کی غلامی ملے اور آقا کی شفاعت کا دامن ملے اور آقا کے زمرے میں اٹھے تو اس زندگی کو اللہ کی ملکیت اور اللہ کی امانت سمجھ اور دیکھنے میں اللہ کا پابند بن, بولنے میں اللہ کا پابند بن, سوچنے میں اللہ کا پابند بن. اب تو میرے دوستو زندگیاں بے لگام اور بے قابو ہو گئی اور آدمی کو کوئی اندازہ ہی نہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. ایک دوسرے سے آدمی پوچھے اور پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, خود جو اپن سوچ رہے ہیں ان چیزوں کو آدمی اپنی تنہائیوں میں سوچے کہ اللہ میں کیا سوچ رہا ہوں. تو میری سوچ یہ ہے کہ میرا چھوٹا گھر بڑا بن جائے, میرا عارضی گھر مستقل بن جائے, میری نگاہوں کے سامنے پھرنے والی سواریاں میرے اختیار میں آ جائے, میرا جیب اور میرا پیٹ اور میرا گھر مال سے بھر جائے. تو یہ سوچ تو وہ ہے جو بت پرستوں کی اولاد بھی سوچ رہی ہے, یہ سوچ وہ ہے جو یہود و نصاریٰ کی زندگیاں بھی سوچ رہی ہے. اگر ایمان والا یہ سوچتا ہے تو ہم میں اور یہود و نصاریٰ میں فرق کیا رہا, اور ہم میں اور بت پرستوں کی زندگیوں میں فرق کیا رہا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان والوں کی سوچ پر بھی پابندی لگائی، اور قرآن نے کہا کہ مومن وہ ہے جو ایمان کی بنیاد پر سوچتا ہے، اور مسلم وہ ہے جو اسلام کی بنیاد پر سوچتا ہے. اس کی سوچ یہ ہو کہ اللہ میرے انجام کا کیا ہوگا، میرے خاتمے کا کیا بنے گا، میرے ایمان کے سنوارنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑنے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. تو یہ سوچ اس کی زندگی کے اندر آئے، اس سوچ پر بڑے بڑے اپنی زندگیوں کو چلا گئے. اللہ کے محبوب بندے اسی راستے پہ چلے، صحابہ اسی راستے پر چلے، اور اپنی زندگیوں کو اسی پہ گزارا. دعا مانگنے کا وقت آیا، عبداللہ بن جعش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اور چہیتی صحابہ میں سے ہیں. دشمن سے جہاد کا موقع ہے، صبح میں مارکے کا اردار گرم ہونے والا ہے، اور رات کو پہنچے ہیں تو اپنے ساتھی سے کہا تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، اور میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، تاکہ دوسرے کی آمین دعاؤں کی قبولیت میں اور اللہ کے یہاں مضبوط بن جاتی ہے. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعش کے ساتھی کہتے ہیں میں نے کہا تم مانگو میں تمہارے لیے آمین کہوں گا. اب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ مانگا کہ اللہ کل کسی مضبوط مقابل کے اندر مجھے کھڑا کر لے، اور وہ مجھ سے بھیڑے اور میں اس سے بھیڑوں، وہ مجھے ڈھکیل دے اور میں اس کو ڈھکیل دوں، وہ مجھے پچھاڑنے کی کوشش کرے اور میں اسے پچھاڑ دوں، یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کی صفوں کو تحس نحس کر دوں، اور اللہ آپ کے دین کو سربلند کرنے میں میری قربانی کام آ جائے، اور آپ کے نبی کے نام کو چمکانے کے اندر میری زندگی قبول ہو جائے، اور مولا کوئی ایسا موقع بھی آ جائے جبکہ دین چمک جائے اور نبی کے نام کی بلندی کے راستے بلند ہو جائے، تو اس وقت میں دشمن مجھے پچھاڑ دے اور میرے سینے پہ بیٹھ جائے اور تیرے راستے کی شہادت میرے حصے میں آ جائے، اور میرے ناک کو وہ کاٹ لے، میرے کانوں کے وہ ٹکڑے کر دے، میرے ہونٹوں کو وہ تراش دے، اور اس حالت کے اندر میری شہادت واقع ہو کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو میرے ناک کان کٹے ہوئے ہوں اور میرے ہونٹ ترسے ہوئے ہوں، اور قیامت کے سر محشر بارگاہ کے اندر آپ مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک کیوں کٹ گئی، تیرے کان کیوں کٹ گئے، اور تیرے ہونٹ کیوں تراش دیے گئے، تو اس وقت میں کہوں کہ اللہ تیری محبت میں اور تیرے نبی کی محبت کے اندر میں نے اس کو قربان کر دیا، اور آپ کہیں کہ میں حق کہہ رہا ہوں مولا میری زندگی بن جائے گی. حضرت عبداللہ ابن جعش کے ساتھی صاحب ہی کہتے ہیں کیونکہ وعدہ کیا تھا میں نے آمین کہا، اور دوسرے دن جب مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں یہی ہوا کہ دشمنوں کی صفوں کو انہوں نے پچھاڑا اور دشمنوں کے قدم کو انہوں نے اکھاڑا اور کئی ایک کو تحس نحس کیا، یہاں تک کہ اسلام کو غلبہ ملا، مسلمانوں کو فتح ملی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے لایا ہوا پیغام اس علاقے میں چمک گیا، اور اتنے میں دشمن کی ایک تیر آئی جو ان کے سینے میں پیوست ہوئی، اور کسی نے آ کے ان کو پچھاڑا اور یہ سب ان کے سینے پہ بیٹھا، یہاں تک کہ صحابہ قریب پہنچنے سے پہلے اس کے سینے میں خنجر لگا دیا، اور اسی میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اور اس نے کان بھی کاٹے اور ناک بھی کاٹی اور ہونٹوں کو بھی تراشا. ان کے ساتھی کہتے ہیں جب میں لاشوں کو اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے گیا تو عبداللہ ابن جعش کو دیکھا کہ جیسی دعا مانگی تھی ویسا ان کا حال ہوا، تو میں نے کہا کہ میری دعا سے زیادہ ان کی دعا قیمتی تھی. تو میں ایڈ کر رہا ہوں کہ مومن کی سوچنا اور مومن کا مانگنا یہ تھا، وہ روٹی کے ٹکڑوں کے مانگنے پہ تعینات نہیں کرتا تھا، وہ خالی پیٹ بھرنے کو اللہ سے مانگنے پہ تعینات نہیں کرتا تھا، بے شک یہ بھی اپنے مولا ہی سے مانگنا ہے اور انہیں کے خزانوں سے لینے کا مزاج اپنا بنانا ہے. اب تو زندگی اتنی گر گئی کہ ایمان کے کمال مانگتے، تقوی کی شان مانگتے، اللہ کی معرفت مانگتے، آقا کی محبت مانگتے، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کی قربانیوں کو مانگتے اور ان کے تذکروں سے اپنی زندگی کو آباد کرتے، یہ تو آگے کی چیزیں ہو گئی. اب تو روٹی کے دو ٹکڑے بھی ہم اللہ سے نہیں مانگتے، غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ ڈھونڈتے ہیں. اپنی زندگی کی ضرورتوں میں بھی ہم بے دینوں کے غلام بن گئے اور دوسروں کے قدموں میں پڑ گئے، ورنہ یہ امت تو وہ چیز اوروں کو کھلاتی تھی اور اپنی زندگی میں اللہ سے مانگ کر جلاتی تھی. اس لیے جتنے اللہ کے محبوب بندے گزرے ان کی زندگی کے ذاتی فخر و فاقے الگ ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر مخلوق خدا کے ساتھ سلوک کرنا الگ ہے. ہر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر مشہور تھا، وہاں کے شہزادے آپ کے دستر کے اوپر آ کر بیٹھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ابداً آپ کے محل میں ہم کو مزہ نہیں آتا، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے دستر پہ آتا ہے تو باپ کہتا کہ بیٹا جاؤ اور اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اور ایک بار کہا کہ بیٹا تم اتنے تذکرے کرتے ہیں میرا دل بھی پگھلتا ہے اور میرا کلیجہ بھی منہ پہ آتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ صلی اللہ علیہ کے قدم میں آ جاؤ اور قدم بوسی اور دست بوسی کی سعادت حاصل کر لو، جا کے حضرت سے اجازت مانگ لو، تاکہ حضرت اجازت دے دیں تو میں بھی قدموں میں آنے کے لیے تیار ہوں. شہزادوں نے آ کے کہا کہ ابا جان کی تمنا یہ ہے کہ وہ آپ کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں اور آپ کے دستر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. فرمایا خبردار خبردار، اپنے باپ سے کہہ دینا
اپنے محل میں رہنا اور اپنی اپنی حکومت کے اندر اللہ کے حکموں کو چلانا، مظلوم کے ساتھ مدد کرنا اور ظالم کی خبر لینا، حلال و حرام کی حرمت کو بیان کرنا اور مخلوق کو اس راستے پہ عبادت میں رکھنا اور ہمارے دروازے پہ آنے کی کبھی جرات نہیں کرنا. ہم اپنے اللہ کی ذات کی یاد میں مست ہیں اور ہمارے ہاں آ کر ہمارے ساتھ کوئی خلل کا معاملہ مت کرو، بس تم لوگ آ رہے یہی بہت کافی ہے، اپنے باپ کو آنے سے روک دینا، آنے کی ضرورت نہیں. تو وقت کے بادشاہ کو اپنی چوکھٹ پہ آنے کی اجازت بھی نہیں دی. جب دن گزرتے چلے گئے اور پھر بچے صاحب نے تذکرہ کرتے کہ آج حضرت نے یہ فرمایا اور آج حضرت نے یہ دکھایا اور حضرت کے پاس یہ کرامات کا ظہور ہوا اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہے، عشق و محبت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مستانہ کیفیت رہتی ہے، تو بے قرار ان کو فرما کہ بیٹا میرا جی چاہتا تو بھیس بدل لوں اور اپنے آپ کو کی شکل کو چھپا لوں اور آ کر حضرت نظام الدین اولیاء کے دفتر پہ بیٹھ جاؤں اور ان سے دستبندی کر لوں، مسافہ کر لوں. جب بچوں کو یہ بات پتا چلا تو انہوں نے اللہ والوں کے ساتھ یہ سوچا کہ یہ بات چھپانے کی نہیں ہے، کہیں اللہ ولی ناراض ہو گئے تو اللہ ہم سے نہ ناراض ہو جائے. انہوں نے آ کے حضرت نظام الدین اولیاء سے اس بات کو کہہ دیا رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت ابا جان کی یہ تمنا ہے، فرما جا کے اپنے باپ سے کہو خبردار ایسی کبھی گستاخی نہ کرنا، اگر تم ہمارے دروازے پہ آؤ گے تو اپنے باپ کو سمجھا دینا کہ بوڑھے نظام الدین کے دو دروازے ہیں جھونپڑے کے، اگر ایک دروازے پہ تم آؤ گے تو دوسرے دروازے سے ہم نکل جائیں گے اور نہ صرف تم ہی کو نہیں دیکھیں گے بلکہ تمہارے شہر کو بھی نہیں دیکھیں گے اور دلی چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے. بادشاہ کو اطلاع ملی تو چیپ اٹھا اور کہا کہ میرے قصور کی معافی مانگ لو، آگے کبھی ایسی گستاخی کا نیت نہیں کروں گا. تو اس کے بعد شہزادوں سے کہا کہ بیٹا ہم اصلی بادشاہ کو جانتے ہیں، نقلی بادشاہوں کو پہچان کر ہم اپنی اصلی بادشاہ کی محبت کو خطرے میں ڈالنا ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا. تو جب ایمان بنا تھا اور اللہ کا تعلق ملا تھا تو ایمان والے تو وقت کے بادشاہوں کو نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب ایمان بگڑا اور ہمارے اعمال کمزور پڑ گئے اور ہمارا قرآن کے ساتھ رشتہ بولا ہو گیا اور ہمارے اعمال کے اندر بے دینوں کی اور خدا بیزار انسانوں کی زندگی کی ادائیں آ گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم محروم ہو گئے، آپ کی اداؤں کو پہچاننے سے ہماری زندگیاں بیگانہ بن گئیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم روٹی کے ٹکڑوں میں بھی غیروں کے غلام بن گئے اور دنیا کی ضرورتوں میں بھی بے دینوں کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور سمجھ رہے کہ ان سے ہماری زندگی بنتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی، انبیاء کے امام، کون ہے کہ سردار، آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ایمان والے کا مقام یہ بتلایا کہ فرمایا کہ دیکھو ایمان والوں کی برکت سے اللہ دنیا کو روزی دیتے ہیں اور جس دن آخری ایمان والا دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور اللہ اللہ کہنے والا دنیا سے رخصت ہو جائے گا، حق تعالی شانہ دنیا سے مخاطب ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ اے دنیا جب تیرے اندر مجھے یاد کرنے والا نہیں رہا تو تجھے بھی باقی رہنے کی ضرورت نہیں، اور حدیث رافیل کو حکم ہوگا کہ سور پھونک دو اور دنیا توڑ دو اور زمین و آسمان پھاڑ دو اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بنا دو، تو پتا چلا کہ دنیا کا قیام ایمان والے کے سر پہ ہے.
توحید.com
اور ایمان والا سمجھ رہا کہ دوسروں کے صدقے میں میری زندگی چل رہی ہے، تو کتنا ہماری زندگی کا زوال آ گیا، قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی اہانت و توہین کا معاملہ کیا. اللہ کا کلام تو کہہ رہا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اپنے کلام میں کہہ رہے کہ اگر تم دین کے مددگار بن گئے اور اللہ کے تم ساتھی بن گئے تو دنیا میں تم غالب رہو گے، تمہیں اللہ پاک کبھی مغلوب نہیں کرے گا اور تمہارے اوپر کسی اور کو غالب نہیں کرے گا. تو اب آج زندگی کا حال یہ کہ رخ ہمارا بدل گیا اور ہماری کیفیت بدل گئی. یہ ماہ مہمان ہم کو اللہ کی بڑائی اور کبریائی یاد دلانے کے لیے آیا کہ اپنے دلوں میں اللہ کی بڑائی کو بٹھاؤ، آخرت کی عظمت کو بٹھاؤ. یہ کیا ہے کہ باطل کے تذکرے صبح سے شام تک کہ بھائی آبادی کے اعتبار سے یہ بڑا، خاندان کے اعتبار سے یہ بڑا، بازار کے اعتبار سے یہ بڑا، مال کے اعتبار سے یہ بڑا، چیزوں کے اعتبار سے یہ بڑا. ارے یہ تذکرے اور یہ بڑائی کی بنیادیں بنانا یہ تو فرعونیت ہے، یہ شریعت نہیں ہے. شریعت تو یہ ہے کہ تقوی کے اعتبار سے کون بڑا اور اعمال کے اعتبار سے کون بڑا اور اللہ سے ڈرنے کے اعتبار سے کون بڑا. اس راستے پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اٹھایا تھا، تو اپنی زندگیوں کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ سیدھی سادی بنا کے جا رہے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے دفتر پہ ہزاروں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ نے اپنے قاضی میں خاص صوفی اقبال کو یہ حکم فرما رکھا تھا کہ بیٹا جب لوگ کھانا کھا کے اڑ جائے تو روٹی کے وہ کنارے جسے کچے سمجھ کے مخلوق چھوڑ دیتی ہے اور روٹی کے وہ ٹکڑے جسے جلے ہوئے سمجھ کے لوگ کھانے کے لائق نہیں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ ان سارے ٹکڑوں کو دستر سے جمع کرنا اور بوڑھے نظام الدین کے کمرے میں کونے میں ڈال دینا. نتیجے میں کوئلے میں اس کے ٹکڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, جو جلے ہوئے ٹکڑوں کے جلے ہوئے ٹکڑوں کی روٹیوں کا حصہ ہے, یا جو روٹیوں کے وہ کچے کنارے ہیں جو ہواؤں کے جھونکے لگنے سے لکڑی کی طرح سخت ہو گئے. اور وہ زمانہ وہ تھا کہ منہ مبارک میں دندان مبارک بھی نہیں تھے اور پورے دانت مبارک آپ سے جھڑ چکے تھے, اور اس زمانے میں آپ ڈائبوسوم مسلسل روزے رہنے کے معمول تھا. تو اس وقت اپنے خاجہ مخاص کو فرمایا تھا لکڑی کے ایک پیالے پانی کے اندر ایک مٹھی بھر انسو کے ٹکڑوں کو ڈال دو تاکہ وہ افطار سے بھیجتے بھیجتے سحر کے وقت نرم ہو جائے, اور سحر کے وقت ڈال دو تاکہ بھیجتے بھیجتے افطار کے وقت نرم ہو جائے, اور جب نرم ہو جاتے تو کٹورا آپ کے سامنے لایا جاتا اور پانی میں بھیج کر جو سوکھے ٹکڑے اور جلے ہوئے ٹکڑے جو روٹی کے بھیج کے نرم ہو جاتے, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کو اٹھاتے تو آنسو کی لڑیاں آپ کے چہرے پہ جاری ہو جاتی اور ہچکیاں آپ کو لگتی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے, اے نظام الدین تو دھوکے میں مت پڑ کے تیرے دستر پہ ہزاروں اللہ کے بندے کھا رہے ہیں, یہ تو میرے پروردگار عالم کا کرم ہے کہ اس نے میرے کانوں پہ اپنی قدرت کا تماشا دکھلا رہا ہے, تو اس کا بھی مستحب نہیں تھا, اللہ کا شکر ادا کر اور اس کو کھا لے. یہ کہہ کر اپنا افطار کرتے اور اپنا سحر کرتے اور شہزادوں کو اپنے دستر کے اوپر بے نیاز کر دیتے. تو میرے دوستوں جب زندگی کے اندر دین اور ایمان آیا تو تواضع آئی, انتصاری آئی, سادگی آئی, اور اللہ کو پہچان کر اللہ کی قدرت اور کبریائی سے کانپنا اور ان کی اطاعت میں چلنا. کون کر رہے ہیں؟ عوام نہیں کر رہے, خواص کر رہے ہیں, اپنے زمانے کے اولیاء کے امام کر رہے ہیں, اور وہ اللہ والے اللہ کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کو اللہ کی بڑائی بتلائی. اسی دن میں پانچ مرتبہ اذان کی بنیاد اس پہ قائم کی گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ ہر بڑے سے بڑے ہیں اور اللہ کی بڑائی ہر بڑائی سے بڑی ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں ہے. اگر تمہیں اللہ اولاد دے دے تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اس کے کان میں پکارو تاکہ غیر اللہ کی بڑائی سے اس کے کان محفوظ رہیں اور پہلے اللہ کی بڑائی کے اثرات اس کے اوپر پڑے. اس لیے ہم کو آداب شریعت یہ دیے گئے کہ اپنی اولادوں کے کان میں اذان دو, اپنی اولادوں کے کان میں تکبیر پڑھو تاکہ اس میں اللہ کی بڑائی ہو, آقا کی عظمت ہو, رسالت کی گواہی ہو, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و نشاد ہو, آپ کے اعمال میں کامیابی کا یقین ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا سنوارنا اور بنانا ہو. ان بنیادوں کے اوپر زندگیوں کو بنانے کی محنت اس امت کو دی گئی. اب یہ ماہ مبارک کو اللہ پاک نے خصوصیت سے نوازا کہ یہ نیکیوں کا مہینہ, یہ اعمال کے حاصل کرنے کا مہینہ, یہ دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا مہینہ, یہ قرآن پاک کو سینے سے لگانے کا مہینہ, یہ غفلتوں کو دھونے کا مہینہ, یہ گناہوں سے پاک ہونے کا مہینہ, یہ پچھلی زندگی سے اپنی زندگی کو اللہ کی امانت میں دینے کا مہینہ. تو اس مہینے کو اللہ پاک نے اپنے اس امت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ خصوصیات دی, وہ اعزاز دیے کہ پچھلی امتوں کو رمضان نہیں ملا, روزے ضرور ملے لیکن رمضان کی برکتیں, نیکی کا 70 گنا اضافہ, نفل کا فرض کے درجے کے اندر قبول ہو جانا, شب قدر کی برکت کا مل جانا, ہزار مہینوں سے زیادہ افضل عبادتوں کا پا جانا, یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی تاکہ یہ امت اس مہینے میں عبادت و دعوت کو جوڑ کر چلے. اسی لیے عبادت تو پچھلی امتیں نہیں کی لیکن دعوت اس امت کی شان بنائی گئی کہ تم اللہ کی بڑائی دل میں بٹھاؤ, اللہ کی بڑائی اوروں کے دلوں میں پہنچاؤ, تم اللہ کی بڑائی کو سمجھو, اللہ کی بڑائی کو سمجھاؤ. آج تو میرے دوستو ہماری اولاد چیزوں کی بڑائی کو جانتی, ہماری عورتیں شکلوں کی بڑائی کو جانتی, اس لیے کہ ہم بھی مخلوق کی بڑائی کو جانتے اور مخلوق کے تذکرے کرتے تو وہی تذکروں سے قلوب سیاہ ہو گئے, انہیں چیزوں سے سینے ویران ہو گئے, انہیں چیزوں سے زبانیں گم ہو گئی, اسی کی وجہ سے نگاہیں اجنبی اور بیگانہ بن گئی. نہ اللہ کی عظمت ہے, نہ آقا کی محبت ہے اور زندگی بے دینی کے راستے پہ چل رہی ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی کو بتلایا تو اتنا بتلایا کہ صحابہ کرام کو قدم قدم پہ کبھی کسی انداز سے کبھی کسی انداز سے ہزاروں سینکڑوں بار آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں اللہ کی بڑائی بیان کی. وہ صحابہ جو آقا کی صحبت میں ہے, جو ایمان میں سب سے زیادہ کمال درجے کے ہیں, قیامت تک آنے والی پوری امت مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی. اور آقا نے فرمایا میرے ایک صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کر دینا, بعد آنے والی امت کا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دینا, وہ برابر نہیں ہو سکتا. تو ان کا مرتبہ اور ان کی قبولیت اور ان کا تعلق اتنا, اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی بتلا رہے کہ دیکھو اللہ نے زمین اپنی قدرت سے بنائی, آسمان اپنی قدرت سے بنایا, بلا شیل طرح تعلی تنہا وہ کامیابی کے دینے والے ہیں. وہ کیسے بڑے ہیں؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ عالم و رسول ہو, اللہ ہی جانتا اور اس کا رسول جانتا. اب آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے فرشتوں کو بنایا, ایک ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی طاقت کے مقابلے میں دنیا بے حیثیت ہے. پھر آپ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں کہ اللہ کے عرش کے 30 لاکھ پائے ہیں, ایک پائے سے دوسرے پائے کا فاصلہ 30 لاکھ برس کا ہے اور ہر پائے کو 30-30 لاکھ فرشتے تھامے ہوئے ہیں. تو ان فرشتوں کی گنتی مشکل اور ان فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کرنا مشکل, اور یہ فرشتوں کے بنانے والے اللہ ان فرشتوں کو اتنا بڑا بنایا, اتنا بڑا بنایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے, ان حاملان عرش میں سے اگر ایک فرشتہ زمین پر اتر جائے تو تم کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ بہتر جانتا اور اللہ کے نبی بہتر جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے اتنا بڑا بنایا کہ دنیا کے 7 سمندروں کو جمع کر لیا جائے. 7 سمندروں کا احاطہ کسی کا دماغ نہیں کر سکتا, کوئی دنیا کا کمپیوٹر نہیں کر سکتا, کوئی کیلکولیٹر کی مشین نہیں کر سکتی کہ بھائی ایک سمندر میں کتنا پانی ہے, ارے ایک گولی میں کتنا پانی ہے. صاحب 50 سال سے گولی ہمارے خاندان کی چلے آ رہی تو کتنا پانی نکلا اور کتنا نکلے گا اندازہ کرنا مشکل ہے, اور دنیا میں کتنا پانی نظر آ رہا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے. تو ایک سمندر میں کتنا پانی ہے, جس زمانے میں گویا پانی کے جہازوں سے گویا آدمی ہٹ کے لیے جاتا تھا, وہ پرانے حجاج موجود ہیں تو ان سے پوچھو, اور جو لوگ آج بھی اگر کسی تجارت کے وقت جاتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ بھائی سمندر کے اندر جہاز کا حال کیا ہوتا. جہاز گویا پورا ایک محلہ ہوتا ہے, ایک بستی ہوتی کہ 5-5 ہزار آدمی اور 5-5 ہزار حاجی اس میں سفر کرتے ہیں اور ایک ایک کے لیے ایک ایک کمرے کا اس میں انتظام ہوتا ہے, 3-3 اور 5-5 منزلہ ہوتا ہے, بازار اس میں لگتے ہیں, کاروبار اس میں ہوتے ہیں, اور اس طریقے کی ترازی اس کے اندر ہوتی ہے اور جماعتیں نمازیں وہ کسک اس میں بنتی ہے, گٹ 3 گھنٹے کے اندر کیے جاتے ہیں, عرصے تک وہاں پر اجتماع کے انتظامات چلتے ہیں. اب رمضان کے اندر جو حجاج جاتے تھے اور شعبان میں جو نکلتا تھا اس کے اندر ہی عجیب و غریب ہوتے تھے کہ سارا سمندر میں تراوی چل رہی, نمازیں چل رہی, قرآن چل رہا, اجتماع چل رہے ہیں, دین اور ایمان کی باتیں چل رہی ہیں. تو اتنا بڑا جہاز, اب ایک جہاز نہیں, اب اگر آدمی عرصے کے اوپر آ جائے اور ڈیک کے اوپر آ جائے تو ایسے نظر آتا ساحل سمندر پر کنارے پر کہ 100-100 اور 80-80 جہاز چل رہے ہیں آگے پیچھے سیدھے بائیں, تو ایسے نظر آتے ہیں وہ 100-100 جہاز جیسے پانی کے اوپر پتے تیر رہے ہیں, یہ چھوٹے بچے جیسے کشتیاں بنا کر پانی میں ڈالتے ہیں, وہ حیثیت اتنے بڑے جہازوں کی نظر آتی ہے. تو سمندر کا کیا حال ہوگا اور پورے سمندر کی گہرائی کا کیا حال ہوگا اور اس کے اندر کے پانی کا کیا اندازہ ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے دنیا کے 7 سمندر کو اگر ملا لیا جائے اور دنیا کے اندر یہ بتلا دیا گیا کہ زمین 4 آنے ہیں اور پانی 12 آنے ہیں, ایک حصہ زمین ہے اور 3 حصے پانی ہے, تو وہ پانی اتنا زیادہ اور سمندر اتنا گہرے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے اگر حاملان عرش میں سے ایک فرشتہ جو عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں میں سے اگر زمین پر آ جائے تو دنیا کے 7 سمندر اس ایک فرشتے کے پیر کے انگوٹھے کے ناخن میں سمو دیے جائیں گے.
توحید-سنت.com
اگر اس کے ایک پیر کے انگوٹھے کے ناخن میں 7 سمندر آ گئے تو فرشتہ کتنا بڑا ہوگا, اور ان فرشتوں کے بنانے والے اللہ کتنے بڑے ہوں گے. اللہ اکبر, اس اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس اللہ کو پہچانو, اس کی عظمت تو بڑھائی اپنے دلوں میں بٹھاؤ. اب جب یہ دل میں عظمت بیٹھی تھی تو پھر مخلوق کی عظمتوں سے دل پیچھے پڑ گئے تھے اور مخلوق کی عظمتوں کو جاننے کا ایمان والے کو تصور بھی نہیں تھا. اب بچے اللہ کی بڑائی جان رہے ہیں اور عورتیں اللہ کی بڑائی جان رہی ہیں تو فاقوں میں مست ہیں, کسی کی طرف کھانے پہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جان دینے کے اوپر قربان کرنے پہ مست ہیں لیکن زندگی بچانے اور کسی سے گھبرانے کے اوپر یہ ایمان والا تیار نہیں ہے. یہ شہادت کو تلاش کرتا ہے لیکن زندگی کے بچانے کے اندر یہ اپنے آپ کی خودداری کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس طرح سے اب اللہ کی بڑائی صحابہ میں بیٹھی, اللہ کی بڑائی اولیاء اللہ میں بیٹھی, تو ان کی زندگیوں کے انداز میں رہنے ہو گئے. واقعی بادشاہوں کو جیسے انہوں نے میں یاد کیا کہ دیکھنا گوارا نہیں کیا, اپنی چوکھٹ کو بلانا گوارا نہیں کیا. ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ علیہ اسی سرزمین ہند پہ محمود غزنوی کے زمانے کے سب سے بڑے اولیاء اللہ کے امام تھے اور بڑے بڑے اہلہ ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور ان کی خانقاہ میں بیٹھتے تھے. خود وقت کا بادشاہ دعاؤں کے لیے آپ کی خدمت میں آتا تھا اور ان کی بے نیازی کا حال یہ تھا کہ خادم کو پتا چلا کہ ہٹے وہ قدم کی آواز آ رہے اور ہٹو بچوں کے نعرے لگ رہے ہیں. اس نے پوچھا کیا ہو رہا ہے, لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ محمود کی سواری آ رہی ہے اور وہ حضرت کی خدمت میں آنے والا ہے. تو وہ گھبرا کے آیا کہ حضرت کو جگا دوں گا یا کوئی کام کرا تو واپس کرا دوں گا. ایک دم اندر آ کے کہا کہ حضرت آپ کو پتا ہے. فرمایا بیٹا پوچھا کیا ہوا تو کہا کہ بادشاہ محمود کی سواری آ رہی. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نے ایسے چمک کر آگے کہا, میں سمجھا کہ جو گتڑی میں نے دی تھی سے لے جا کر اس گدے کو دھوپ میں سکھا لے, اس میں کوئی جو نکلی تو تو مجھے کہنے کے لیے آیا ہے. اور تو کہا کہ وقت کا بادشاہ آ رہا, تو ان کی نگاہوں میں کپڑے کی جو اور وقت کا بادشاہ برابر تھے. وہ ان کی حیثیتوں سے متاثر ہونا ہی نہیں جانتے تھے. اور جب اس کے بعد آئے بادشاہ محمود تو وہ بھی دیندار اور وہ بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے والے, بیٹھے اللہ والے کے قدموں میں. اور بیٹھنے کے بعد میں دعا کی درخواست کی, نصیحت کی درخواست کی, تھوڑی دیر ہدایتیں ملتی رہی, نصیحت ہوتی رہی. اسی لیے خادی مانگے اور آ کے مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کے کھانے کا وقت ہو گیا. اللہ والوں کے یہاں کوئی تکلف بھی نہیں ہوتا, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہے کہ بھائی ہر چیز میں ٹھال گئی. اس لیے کہ مومن کو حقیقت پسند بنایا گیا, بناوٹی نہیں بنایا گیا, تسن و پسند نہیں بنایا گیا, اس کو بہروبیاں نہیں بنایا گیا. اگر لوگوں کے درمیان ہے تو ذرا اپنے آپ کو اچھل کود کے رکھو, اور گھر میں رہے تو پھر خط و خاشات پر اپنی زندگی کو ویسی گزار لو. نہیں, اس کی زندگی اندر اور باہر ایک ہے, اس کا ظاہر اور باطن ایک ہے, اس کی گھر اور اس کا بازار ایک ہے. نتیجہ ایسا کہ مومن کس طریقے کا اس کی حیثیت کی ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ تو ہمارا مزاج ہے. نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے, اگر تمہارے گھر کو مہمان آ جائے اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اسے مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے تم ہچکچا جاؤ یا شرما جاؤ, اگر میں مہمان کے لائق کہاں ہے, تو فرمایا میزبان کی ہلاکت کے لیے یہ کافی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کی نعمتوں کو کمتر اور حقیر سمجھے, اس کے اوپر اللہ کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جائے گا. اور میں اگر مہمان یہ سمجھے ارے دعوت دیے تھے, بڑی دور سے بلائے تھے اور میرے سامنے دال روٹی رکھ لیں اور میرے سامنے روٹی چٹنی رکھ لیں, تو اگر وہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھا تو مہمان کی ہلاکت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو کمتر سمجھے. تو دعوت ملاقات کھا کے بھی آدمی تبصرے کرتا ہے, ارے میاں کھانا ٹھنڈا تھا اور صاحب وہ چٹنی کے اندر نمک برابر نہیں تھی اور دہی کے اندر کھٹاس تھی اور میٹھے فلاں جگہ کے مقابلے میں بے وزن تھے. یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہر بول خدا کے غضب کو بلا رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ چوری سے غضب آئے گا, زنا سے غضب آئے گا, شراب سے غضب آئے گا. نہیں, ہمارے بدترین ولی میں کے کھانے جو دکھائے اور نمائش کے لیے ہو رہے ہیں اور سود اور رہن لے کے ہو رہے ہیں اور جھوٹ اور رشوت لے کے ہو رہے ہیں اور اس پر یہ تبصرے چل رہے ہیں, تو ہمارے نگاہ, ہمارے کھانے, ہمارے دعوتیں خدا کے غضب کو اتار رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن کی روشنی کے مطابق نہیں کر رہے ہیں. اس سادگی اور حلال بنیادوں کے اوپر ہماری زندگیاں نہیں چل رہی ہیں. اور وہاں زندگیوں کو اتنا سیدھا سادہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا بھی تھا, بدلایا بھی تھا اور امت کو اس سے چلایا بھی تھا. کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس نکاح کے موقع اور انبیاء کے امام اور ہمارے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ کیا. تو کیسے ولیمہ کیا کہ ولی نکاح ہو گیا اور دوسرے دن جو صحابہ موجود تھے مدینے میں وہ ملنے کے لیے آ گئے, آپ نے ان کو بٹھایا, ایک پیالہ دودھ کسی گھر سے آ گیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو پھرا دیا, فرمایا تم بھی ایک گھٹ لے لو, تم بھی ایک لے لو, تم بھی ایک لے لو. بیٹھنے والے ایک ایک گھٹ لیتے رہے اور ایک گھٹ بچا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آپ نے خود اس کو نوش فرما لیا اور مسکرا کے فرمایا چلو بھائی ہمارا ولیمہ ہو گیا. تو آقا کا ولیمہ ایک پہلے دودھ پر ہوا ہے, تو کیا نعوذ باللہ ہماری قیمتیں اس سے زیادہ ہو گئی کہ ہم جھوٹی نمائشوں کے اندر لگ گئے, ہم کئی کئی قسم کے کھانوں کے تفاخر اور تکبر میں لگ گئے. تو ہماری یہ بدمزاجی اور یہ متکبرانہ اور تفاخر کا راستہ یہ وہ ہے جو ہمارے اعمال کو بے جان کر دیتا ہے اور ہماری زندگیوں کو خدا کی غضب کا نشانہ بنا دیتا ہے. اس لیے یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ہم سب بچیں گے جبکہ نبی پاک راستے کے طریقے کو ہم سیکھیں گے, ہم اللہ کی منشا کو اور ان کی بڑائی کو پہچانیں گے. اور جب اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی تو پھر خدا کے غیر سے ڈرنا اور خدا کے غیر سے گھبرانا یہ تو ایمان والے جانتے ہی تھا. شہادت ملی تو آخرت کے خزانے کھل گئے اور زندگی ملی تو ایمان کی دولت بیٹھنے کا راستہ مل گیا. تو دونوں راستے سدھ بھی اپنا, بٹ بھی اپنا, اور مومن اس میں زندگی گزار رہا ہے. نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے یہ ایمان والا بالکل بے ریا تھا اور ان چیزوں سے بے فکر اپنی زندگیوں کو گزارتا تھا. اب ایسی زندگی کو گزار رہے کہ ابو الحسن قربانی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر پہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ فرما رہے کہ لاؤ ہمارا دفتر لگا دو. دفتر بٹھایا گیا, روٹی کے سوکھے ٹکڑے پھیلا دیے گئے اور وہ رکھے ہوئے نمک کو پیس کر لا دیا گیا اور کہا کے اسے چکر روٹی کو کھا لو. اب وقت کا بادشاہ بہرحال بادشاہ ہے, اب وہ بڑی مشکل سے ایک ٹکڑا چابا دوسرا ٹکڑا چابا اور پلپلیا اٹھایا اور پانی کا گھٹ گھٹ لیتا رہا اور نگل کے کہا کہ حضرت مجھے بس ہے, تو اللہ والے اصرار بھی نہیں کرتے, اپنے اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا کہ اگر تم کسی جگہ گئے کھانے کے لیے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر تم کم کھائے, ارے لوگ کیا بولیں گے اگر میں زیادہ کھایا, تو حدیث پاک میں آتا جتنی بھوک ہے اتنا اللہ کی نعمت مل رہی تو کھا لو. اور یہ بھی نہیں کہ حالات میں کھا کر آدمی اپنے آپ کو بے ہوش کر لے, اور یہ بھی نہیں کہ آدمی دوسروں کا حق مار کے کھا لے, اور یہ بھی نہیں کہ یہ اپنے اطاعت اور تقویٰ اور اپنی باقی کو دکھانے کے لیے دھونے والے کہ روکے کہ نہیں بھائی اب اس سے زیادہ نہیں کھا گا, ہر گھر کے اندر میں بھوک ہے اور یہ سوچ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے میں گھر جا کے کھاؤں گا. حدیث پاک میں آتا اگر تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کم کھاؤ گے تو جتنا حصہ پیٹ کا خالی ہے قیامت کے دن آگ سے بھرا جائے گا. کھانے میں بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھو, اور بھوکے رہنے میں بھی اللہ کی بڑائی کو رکھو. تربیت رمضان میں دی نہیں, اللہ کی رضا کے لیے کھانا چھوڑو, اللہ کی رضا کے لیے پانی چھوڑو, اللہ کی رضا کے لیے جذبات کو قابو میں رکھو, اور طرح سے افطار تک اپنی غلامی اور بندگی کا ثبوت دو. اللہ میں آپ کی رضا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہوں. تو یہ ماہ رمضان کی دن اور رات, اس کے اندر کی قرآن کی پکار, اس کے اندر کی اندر کی کیفیات اور احساسات, اس کے اندر کی بے نینی کے ساتھ افطار کے قریب کا وقت, یہ قبولیت دعا کا اس لیے بن رہا کہ بندہ اللہ کی مرضی سے قریب ہوتے جا رہا اور اللہ کی منشا پہ اپنی زندگی کو گزار رہا. تو ابھی اشرار بھی نہیں کرتے بادشاہ کو کہ اور کھا لو تم نے کم کھایا, خاموش ہو گئے, دستر اٹھا دیا گیا. اب بادشاہ محمود جانے سے پہلے بہرحال بادشاہ ہیں, آئے سے ملنے کے لیے تو سوچا کوئی نذرانہ پیش کر دوں گا, کوئی ہدیہ دے دوں گا. اب فوراً سے ہدیہ نکالے اور اشرفیوں کی توڑے نکالے اور کہا کہ حضرت آپ کی خدمت میں ہے. اور میں محمود کیا کر رہے ہو؟ فرما حضرت آپ کی خانقاہ میں لوگ آتے اللہ کا نام سیکھتے اور کئی لوگ آپ کے دفتر پہ بیٹھتے اور ہزاروں لوگ آپ کی خانقاہ میں رہتے ہیں, میں جی چاہتا کہ آپ کی کوئی خدمت کر دوں اسے رکھ لو. تو فرمایا تو اس کو اٹھاؤ اور اپنے خزانے میں رکھو, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس سے بے نیاز رکھا ہے, ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. غریبوں کے دو پیسے قبول کر لیتے تھے, محبت میں آنے والے مریضوں کا ایک ٹکڑا قبول کر لیتے تھے روٹی کا, لیکن وہ لوگ جن کی زندگی میں دنیا کا نشہ ہے اور وہ لوگ جن جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے دنیا بڑھ رہی ہے, ایسوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, ان کے ہدایت اور نظرانے کو قبول نہیں کرتے تھے. اب نتیجہ ہے کہ فرمایا محمود اسے اٹھا لو, تمہارے خزانے میں تمہارا مال مبارک, پریشان حالوں کی فکر کرتے رہو, یتیموں کی قبر گیری کرو, بیواؤں کی مدد کرو اور حق کے اوپر حکومت چلاؤ کے جاؤ اپنے خزانے میں رکھ لو. بادشاہ محمود نے اصرار کیا کہ حضرت اللہ کے لیے خزانے میں بہت پیسے رکھ لیے. جب دیکھا کہ بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمتہ اللہ علیہ کو جلال آ گیا. فرمایا محمود کان کھول کے سن لو, جیسے ہم فقیروں کے دستر کے سوکھے ٹکڑے تم بادشاہوں کے حلق سے نیچے نہیں اترتے, ہم فقیروں کے حلق سے تم بادشاہوں کا مال بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتے. خبردار, جو اگر آئے کا گستاخی کرو گے تو آنے کی اجازت نہیں دیں گے اور حاضری کا موقع نہیں ملے گا. اب بادشاہ تڑپ گیا, رو پڑا, حضرت اللہ کے لیے میرے قصور کو معاف کر دیجئے, میں ادب کو نہیں جانتا. فرما آزاد سن جو اللہ والوں کے اور اٹھاؤ اپنی دنیا کو لے کے چلے جاؤ. تو جب ایمان سمجھ میں اور اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئی تو بادشاہ کی بڑائی ٹھوکروں میں تھی اور گرد و غبار میں تھی, لیکن میرے دوست جب اللہ کی بڑائی کے تذکرے نکل گئے, اب سوچو کہ کل کی عشاء سے آج کی عشاء اور کل کی رات کے 11 بجے سے آج کے 11 بجے تک یہ 24 گھنٹے ہم مسلمانوں کی اپنی اپنی جگہ گزرے, میرا اپنے گھر میں گزرا, آپ کا اپنے گھر میں گزرا, اس 24 گھنٹے کے اندر ہم نے کیا کیا؟ کھانے کے تذکرے ہوئے, پکانے کے تذکرے ہوئے, اسٹال کے تذکرے ہوئے, چہنی کے تذکرے ہوئے, کپڑوں کے تذکرے ہوئے, رشتوں کے تذکرے ہوئے, کوئی خدا نخواستہ بیمار ہے تو علاج اور دواؤں کے تذکرے ہوئے, گھر بنانے کے تذکرے ہوئے, مکان سنوارنے کے تذکرے ہوئے, فرنیچروں کے نئے نئے ماڈل دیکھنے کے تذکرے ہوئے, لیکن اس 24 گھنٹے میں اللہ کی بڑائی کے جتنے تذکرے ہوئے تو پتہ چلے گا رمضان میں روزے دار کا گھر اللہ کی بڑائی سے ویران رہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تذکروں سے خالی رہا. اور ہم اس راستے کے مفلس و قلاش بن گئے. ہم مفلس و قلاش اسے سمجھ رہے جو بھیک مانگ رہا ہے, ہم اس سے بڑے مفلس ہیں کہ ہم نبی کی محبت کے تذکرے چھوڑ گئے, ہم آقا کی شرمتوں کے تذکرے اپنے اولادوں کو نہیں سنا سکے, ہم اللہ کی بڑائی کے تذکرے اپنی عورتوں کو نہیں سنا سکے. اب ہمارے گھرانے ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی بڑائی کوئی چیز ہے اور اللہ کے فرشتے کوئی چیز ہے اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا کوئی چیز ہے. جب مومن یہ جانتا تھا تو باقی چیزوں کے جاننے نہیں جاننے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ہے اور ان کی مجلس کے اندر اللہ کی بندی آتی ہے. کسی بندی نے اس بات کو پوچھا کہ اما جان 20 برس سے ہم آپ کی مجلس میں آ رہے ہیں لیکن کبھی ہم نے شیطان کی برائی بیان کرتے ہوئے آپ کو نہیں سنا, کیا آپ نے کبھی مجلس میں شیطان کی برائی بیان کی ہو؟ تو فرمایا کہ رابعہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ اس اللہ کی ولیہ رو پڑی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. فرمایا بیٹی تو نے کہا عجیب سوال کیا, میرے رحمان نے مجھے ایک زبان دی اور اس زبان کو رحمان کی بھلائی بیان کرنے سے فرصت نہیں ملتی, تو میں شیطان کی برائی بیان کرنے کے لیے وقت آتے رہا. تو میرے دوست کو کبھی ایمان زندگی کے اندر اپنی ذائقے کے ساتھ تھا اور انوار و کمالات کے ساتھ تھا اور اللہ کی بڑائی آدمی کی زندگی کے اوپر تاری تھی, تو اللہ کی بڑائی میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ شیطان کی برائی بیان کرنے کے لیے وقت نہیں تھا. اب تو پڑوسی کی برائی بیان کرنا, خاندانوں کی برائی بیان کرنا, بہنوں کی برائی بیان کرنا, دکھنے والوں کی برائی بیان کرنا, ہم تو شیطان کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں, رحمان کے سائے سے محروم ہیں, ہم قرآن کے سائے سے محروم ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, تم آخرت کی عظمتوں کو تیرے دماغ میں بٹھاؤ, تمہاری زبان اپنے نبی کی محبتوں میں ڈوبی ہوئی رہے, تمہاری زندگی اعمال نبوت کے اندر چلتی رہے اور تم ان اداؤں کے ساتھ اپنی زندگی کو چلاؤ جس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں. تو امت کی مائیں اور امت کی عورتیں ایسے نمونہ تھی جو اللہ کے علاوہ کسی کی بڑائی بیان کرنے تیار نہیں تھی. اور چونکہ ہمارا بھی گاڑ ہے, ہماری عورتوں کو قصور نہیں ہے کہ جب ہم نے مخلوق کے تذکرے کیے تو بیچاری ہماری عورتیں اپنی اولاد کو بڈھے سے ڈرا رہی ہے, فقیر سے ڈرا رہی ہے, پولیس سے ڈرا رہی ہے, چوہے سے, بلی سے ڈرا رہی ہے, لیکن اللہ سے ڈرانا اور آخرت کی عظمت بٹھانے سے ہماری زندگیاں خالی ہیں. تو گھروں کا معاشرہ گزر گیا اور یہ یہود و نصارہ اور بے دینی کے راستے پہ پڑ گیا. وہ نہیں رہا کہ جس میں ہم ایمان و آخرت کے تذکرے کرتے, جب ایمان و آخرت کے تذکرے تھے تو صحابہ کے گھر کے بچے اور یہ اللہ کے گھر کے بچے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے گھر کے بچے. ان کا حال یہ ہے کہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکل گیا اور یہ سوچے کہ ارے مذاق میں کیا بول دیے, غلط تو نہیں ہو گیا. ہم گھبرا کے اپنی ماں کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اما جان میرا منہ سونگو, اس لیے کہ اگر زبان سے جھوٹ نکلتا ہے تو اللہ منہ میں بدبو پیدا کر دیتے ہیں اور ایک میل تک رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. کہ رحمت کے فرشتوں سے میں دور تو نہیں ہو گیا اور میرے منہ میں بدبو تو نہیں آ گئی, تو ایک جملہ بولتے تو فرشتوں کا تصور اور منہ کی بدبو اور اللہ کی ناراضگی کی کپکپاہٹ معصوم بچوں میں ماں کی گود کی تربیت میں آتی تھی. اور آج تہجد پڑھ کے جھوٹ بولنا آسان ہے اور روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا آسان ہے, بے خوف ہے اللہ سے, بے باک ہے اپنی زندگی کے اندر. تو میرے دوستو اللہ سے ڈرنا چاہ رہا کہ اللہ سے ڈرنے والے بنو اور پاکواں زندگی گزارنے والے بنو. پھر اللہ کی بڑائی کو کتنا پہچانا تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا انتقال ہوا اور تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ وہ وصیت کی اپنی وفات سے پہلے اور فرمایا بیٹی یہ دوپٹے کو میرے جنازے کے اندر رکھ دینا اور قبر کے اندر پہنچا دینا. پوچھا اما جان کیا کرو گی؟ فرمایا بیٹی 20 برس سے خدا کی خوف سے جو آنسو دبک رہے کسی جبڑے میں نے جذب کیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ رکھ دو, اگر میرے اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ رابعہ کیا لے کر آئی تو کہوں گی کچھ اور تو نہیں لا سکی, آپ کے خوف کے آنسو آپ کے بارگاہ میں لے کر آئی. یعنی مزاج امت کا یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جانا ہے. اب ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے, ہماری عورتوں کے ذہن میں ہے کہ بھائی سونے کے ٹکڑے کیا لے کے جانا ہے اور چاندی کے کنگن کیا لے کے جانا ہے اور دنیا کی چیزیں لے کے جانے کے لیے تو چھوڑ کے جانے کی چیزیں ہیں. آدمی اس کی قبر میں پہنچ جائے گا, کسی بھی حدیث پاک میں آتا ہے اور وہ موت جس کو قرآن پاک یاد دلا رہی ہے وہ اس موت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے اور لوگ اس کے مرنے پہ روتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ جانے والا چلے گیا, بچوں کے لیے کیا چھوڑا, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, کوئی کاروبار ہے کیا نہیں, کچھ پیسے ہیں کیا نہیں, کوئی جائیداد ہے کیا نہیں, تو جو فرشتہ اس کی روح لینے کے لیے آتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اے آنے والے لوگ یہ پوچھ رہے کہ تو کیا چھوڑ کر آ رہا ہے اور ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ تو کیا لے کر آ رہا ہے, تو ایمان لے کے آ رہا ہے یا کفر لے کے آ رہا, تو حیا لے کے آ رہا ہے بے حیائی لے کر آ رہا, تو دین لے کے آ رہا ہے دنیا کی محبت لے کر آ رہا, تو نبی کی محبت اور اطاعت پر آ رہا ہے نبی کے دشمنوں کے طریقے پہ آ رہا, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو کیا چھوڑ کے جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ تو کیا لے کر آ رہا ہے. تو میرے دوستو یہ قرآن اور پاک تو ہماری تربیت کے لیے سامان فرمایا اور یہ ماہ مہمان ہمارا ایک مزاج بنانے کے لیے لیا گیا, اس لیے کھانا چھڑایا, پانی چھڑایا, رات کے اندھیرے نوٹا کے تحریر کروائی اور غروب آفتاب کے وقت دعاؤں میں لگوایا تاکہ بندے میں بندگی کی شان پیدا اور زندگی بنے. اور جب اما جان رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور آپ کا جنازہ تدفین کے منزل پہ پہنچ گیا تو کسی اللہ والے کے ساتھ میں آئی, انہوں نے فرمایا رابعہ کہتی گزری قبر میں, فرمایا اس کریم رب کا ٹھکانا کہ اس نے بے پناہ کرم کا معاملہ فرمایا, فرمایا تمہاری دوپٹے میں کیا ہوا جس کی تم نے وصیت کی تھی؟ فرمایا میرے مولا نے پوچھا رابعہ کیا لے کر آئی ہے, میں نے کہا مولا کچھ اور تو نہیں لا سکی بس آپ کے خوف کے آنسو ہے جو 20 برس سے ٹپکتے رہے وہی آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں. اللہ پاک نے فرمایا رابعہ کا تحفہ ہمیں قبول ہے, میں رابعہ سے راضی. دی. تو کبھی امت کی عورتیں اپنے مولا کو تحفہ دے سکتی تھی، آج ہماری عورتیں جوان بیٹیوں کو حیا کا تحفہ نہیں دے سکتی، اپنی جوان اولادوں کو مسجد بھیجنے اور فجر کی نماز میں کھڑا کرنے کا تحفہ نہیں دے سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے پر تو ختم ہو گیا، ان فکروں سے ہماری زندگی آبادی ہو گئی اور وہ زندگی کے انداز نکالے تھے. اب نتیجہ یہ تھا کہ اس کے بعد پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت رابع وسیلہ رحمۃ اللہ علیہ خان نے کہ بتاؤ منکر و نکیر کا کیا ہوا؟ کہاں آئے تھے منکر و نکیر؟ اور انہوں نے پوچھا من رب کو کہا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ پہلے تم بتاؤ من رب کو کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حیرت میں پڑ گیا کہ ہم سے کسی نے نہیں پوچھا اور رابعہ ہم سے پوچھ رہی ہے. تو حضرت رابعہ فرماتی میں نے ان سے کہا مجھے یہ بھی تو معلوم ہو کہ تم میرے رب کے پاس سے آئے یا کسی اور کے پاس سے آئے، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ ان فرشتوں نے کہا ہم کو تو رب نے بھیجا ہے. تو ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا آسمان سے آ رہے ہیں. کہا آسمان سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا وہی جواب فرشتوں نے دیا اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور کہا 500 برس سے زیادہ کا فاصلہ ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ کو بھول گئے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں، اللہ کو کیسے بھولتے؟ تو کہا تم 500 برس کے فاصلے سے آئے اور اللہ کو نہیں بھولے، میں 5 دن نیچے آ رہی تو تم کو دھوکا کیوں ہوا کہ میں اللہ کو بھول گئی؟ تو میرے دوستو اللہ کی بڑائی اتنی آئی تھی کہ فرشتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا ایک ایمان والی عورت کے لیے آتا تھا، اور آج بزدلی اتنی آ گئی کہ روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں چل رہی ہے، زمین دبائی جا رہی ہے، گلا بہن کا حصہ ڈبایا جا رہا ہے، سگے بھائی کی ضرورت کو پہچاننے سے آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، پریشان حال کو دیکھنے سے دل پتھر ہو گیا ہے، اور ہر بھی مسجد کی اپنی دنیا اپنے کو کم دکھ رہی ہے. اسی لیے فرمایا فرمانے والوں نے کہ صحابہ کی شان یہ تھی کہ وہ خرچ کرتے کرتے مالدار بن گئے اور ہم کماتے کماتے کنگال و فقیر بن گئے. زندگی بھر کماتے رہے لیکن فقیر کے فقیر ہی رہے، کروڑوں کما کے بھی فقیر ہیں، لاکھوں کما کے بھی فقیر ہیں، اور وہ خرچ کرتے کرتے مالدار بن گئے کہ اللہ کے خزانوں سے لیں گے اور اللہ کے بندوں کو دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ اللہ کا فرمان ہے. قرآن پاک میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا جو تقوی کو اختیار کرتا ہے، ہم سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، تو ہم اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا اور خیال نہیں جاتا، وہاں سے ہم اس کے لیے خزانے ابال دیتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرا دیتے ہیں، اس کے صدقے نسلوں کی ضرورت کو پورا کرا دیتے ہیں. تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ زندگی ہماری زندگی اللہ بنا دے اپنی قدرت سے، اور اس راستے کی زندگی کی چھاؤں میں چلنے کی اللہ توفیق دے دے، اور توفیق اگر اس چھاؤں میں چلنے کی مل گئی تو اس کی علامت بھی آئے گی، جیسے چاہے تو بیماری کی علامت ہے، کیونکہ بیمار پڑ گئے تو منہ کا مزہ بدل گیا، بھوک نہیں لگتی، چلنے میں تکلیف ہے، بدن آدمی کا جواب دے رہا ہے، سانس اس کی پھول جا رہی ہے، چہرہ اس کا نکھار پڑ جا رہا ہے، تو جیسے بیماری کے آثار ہیں اور صحت کے آثار ہیں کہ طبیعت میں تراوٹ ہے، چہرے پہ تازگی ہے، وقت میں بھوک لگ رہی ہے، قوت آدمی اور طاقت کو آدمی محسوس کر رہا ہے اور اس کی بھاگ دوڑ سے اس کو اور دوسروں کو راحت مل رہی ہے، اسی طرح آدمی کی زندگی جب ایمان کے چھاؤں میں اور قرآن کے سائے میں اور مانو انسان کی تربیت میں آئے گی تو اس کے اثرات آئیں گے کہ گناہوں کی نفرت ہوگی، برائیوں سے آدمی گھبرائے گا، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائے گا، دنیا اور مخلوق کی بڑائی سے اپنے دل کو پاک کرے گا اور ایک اللہ کی بڑائی کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزارے گا. اس راستے پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈالا تھا اور یہ پاک کلام ہم کو اسی لیے دیا گیا کہ اس کلام اللہ کی روشنی میں تم حق کے راستے کو پہچانو، غیروں کے راستے پہ چلنے کے دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو. کب تک اس زندگی کو صرف مرنے سے پہلے کی ضرورتوں کے اندر چلاتے رہو گے اور اسی کو سب کچھ سمجھ کے چلتے رہو گے؟ یہ زندگی تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں صبح نہیں شام، یہ جزاب تو پھٹ جائے گا، یہ بلبلا تو پھٹ جائے گا، اصل معاملہ تو قبر سے شروع ہوگا، سکرات سے دروازہ کھلے گا اور پھر منکر و نکیر سے تعلقہ بڑھے گا اور پھر اس کی عزت و ذلت کے فیصلے کر دیے جائیں گے. عزیز وہ ہے جس کو اللہ عزت والا قرار دے اور ذلیل وہ ہے جس کو اللہ ذلت والا قرار دے. دنیا کی عزتیں اور ذلتیں تو جھوٹی ہیں، اس لیے جب یہ چیز سامنے آ گئی تھی تو پھر ایمان والے بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا گئے اور انہوں نے ایمان کو للکارا تو پھر ساری چیزوں کو انہوں نے بے حیثیت بنایا. رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے آقا حجر مبارک میں آئے، آپ کا چہرہ گرا ہوا تھا، آپ کی خوشی کی کیفیت دیکھ کے میری ہمت بلند ہوئی، آپ آگے بڑھے، میں نے پیچھے سے آپ کے دامن کو تھام لیا، آپ پلٹ کر دیکھ کے مسکرایا، فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ آج تو نے میرے دامن کو رو کر کہا اور تھام رکھا ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی آج جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی دعا عائشہ کو دے دیجیے جسے آج سے پہلے میرے کانوں نے نہیں سنے. نبی صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فوراً اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینا شروع کی. اب مجان فرماتی ہے جب وہ دعائیں میرے کانوں سے ٹکرا گئے تو خوشی سے میں بےخود ہو گئی اور طبیعت میری بحال ہو گئی. کبھی میں کمرے میں جھومتی, کبھی گھومتی, کبھی دوڑتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عائشہ تجھے کیا ہو گیا, میں نے اتنا بےخود اور بحال تجھے کبھی نہیں دیکھا جتنی بےخودی آج تیرے اوپر ٹاری ہے اور جتنا بےحال آج تو جھوم اور گھوم رہی ہے. تو میں نے بھی جواب میں کہا کہ آقا میں کیسے خوشی میں نہ جاؤں فرحانہ ہوتی, انبیاء کے امام اللہ کے لاڈلے نبی اور میرے شہید شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ دعائیں پہلی بار میرے کانوں نے سنی ہے جو آج سے پہلے کبھی میرے کان میں نہیں پڑی. تو قربان جائے ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے جب یہ بات رمضان نے فرمائی تو آپ نے فرمایا عائشہ سن لے جو دعائیں تیرے کانوں میں آج پہلی بار پڑی ہے, تیرا نبی اپنی امت کو روزانہ پانچ مرتبہ دعائیں دیا کرتا. میرے دوستوں کی صحابہ نے اتنا ہمارا خیال کیا ہو اور قیامت کے بنانے والی اپنی امت کو اتنا چاہا ہو, یہ امت نبی کے دشمنوں کو چاہے اور غیروں کے طریقوں پہ لٹ جائے اور ان کی اداؤں میں کھو جائے اور آقا کی علامت و شناخت کو اپنی زندگی میں قائم بھی نہ رہے تو ہم کس منہ سے جامع شفاعت کو تھامیں گے اور کس منہ سے اس آقا کو اپنا چہرہ دکھا سکیں گے. اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں اللہ اس ماہ مہمان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے, ہمارے دل کی دنیا کو نرم کرے, اس قرآن پاک کی روشنی میں اور اس کے سائے میں زندگی گزارنا آسان کرے, اللہ والوں کی صحبت سے زندگی کا ذوق بنے اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور چلنا پھرنا ہمارا کام بنے تاکہ جہاں زندگی بنتی ہو گناہ دھلتے ہو, ایمان کو طاقت ملتی ہو اور اسلام کو غذا ملتی ہو اور آقا کے اعمال سمجھ میں آتے اور ان کو اختیار کرنا سہل ہوتا ہو. وہ راستہ اثر میں دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کی محنتوں پہ مر مٹنے والا بنائے, اللہ اس مجالس کو قائم اور دائم فرمائے, ان حفاظ کرام کے ارتھات بے پناہ برکتوں کا معاملہ فرمائے اور یہ خدام اور یہ منتظمین جن کی برکتوں سے اللہ پاک کی مجالس اور یہ مواقع اور یہ قرآن اور یہ نماز دکھلا رہے ہیں, اللہ ان سب کی زندگیوں کو ایمان کا نمونہ بنا دے اور اسلام کو مجسمہ بنا دے اور آقا کی محبتوں میں پروردہ بنا دے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوہار کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنا دے. اللہ دنیا کی آزمائشوں سے بھی بچائے اور آخرت کو سہل فرمائے. ضرور شریف پڑھ کے دعا کر لے کہ اللہ پاک غیر سے ہمیں ان نعمتوں سے اور انعامات سے نوازے. اللہ کے سر سے غیر کا معاملہ کو خیر کا معاملہ فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوۃ المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من التوابين, اللهم اجعلنا من المتطهرين, اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين, اللهم اجعلنا من المتقين, اللهم اجعلنا من المجاهدين, اللهم اجعلنا من المسلمين, اللهم اجعلنا من المؤمنين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو درگزر فرما. آپ نے زندگی میں ایک موقع توبہ کا اور آپ کی چوکھٹ پر اپنی ناک رگڑنے کا پھر دے دیا اور ماہ مہمان کے سائے میں ہم کو پہنچا دیا, اپنا پاک کلام غلاموں کی طرف سننے کی سعادت دی. اے اللہ آج وہ کلام پاک اپنی تکمیل کو پہنچا. یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے, یہ قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں. اے اللہ دین بھر کے روزے دار تھکے تھکائے, اے اللہ آپ کی بارگاہ میں غلام بن کر بھکاری بن کر آئے ہیں. مولا بھکاری اور بھکارن آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور آ کر اٹھائے بیٹھے ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ماہ مہمان کے صدقے اور اے اللہ اس رحمت کے دہر کے سبید اور اپنے پاک کلام کے زیر و زبر کے واسطے سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں اور صدقے سے اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں باقی سے زندگی دے دے. مولا ہمیں قرار کرتے ہیں کہ ہم بڑے مجرم ہیں, پیدائش سے لے کے اب تک زندگی کو گزارا, اگر آپ کبھی بھی ہمارے گناہوں کو پکڑ دے تو ہمارا بیج مٹ جاتا اور کوئی ہم پہ رحم کرنے والا نہ ہوتا, لیکن آپ نے ہر نازک موقع پہ ہماری مدد کی. مولا آپ کی نعمتوں کو لیتے رہے اور اپنی بہاوت آپ کو دکھلاتے رہے. ایسے مجرم بھی کئی ہوں گے جو پھر آپ کی تم نے بار بار توبہ کی اور توڑا، جاؤ میں تمہیں جھٹکار دیتا ہوں، تو نہ ہم تیرے پاس سلام کو اپنے کانوں میں پہنچنے کی توفیق پاتے، نہ اپنے ہاتھوں کو غلاموں کی طرح باندھنے کی سعادت پاتے، نہ آپ کے نیک بندوں کی خدمت کرنے کی عزت و شرافت ہمیں ملتی۔ اللہ یہ سب کچھ آپ نے اپنے گھروں سے پھر دے دیا، مولا ہمیں اپنا بنا لے، لہر کا بند بنا، بہت بڑے جا چکے اور بہت سارے لہر کی چوکٹوں پہ بڑھ کر اپنی ذلتوں کو دیکھ چکے، مولا یہ کبھی بھی دنیا نہ کسی کا ساتھ دے نہ دے گی، اللہ بڑے بڑے قانون مل گئے اور فرعون ختم ہو گئے، ایسا ہم تو رہیں گے اور تو ہماری دنیا رہے گی، مولا اس کی محبتوں سے عافیت سے ہمارے سینوں کو باز کرما، ہمارے گناہوں کو دھو دے گا، اے مولا ستر ستر برس کے گناہوں کو دھو دینے والے مولا ہم سب کی نفرتوں کو معاف کرما، مولا آپ کی عزت کی قسم نہ رات آپ کو دکھانے کے لائق ہے نہ دن آپ کو سمجھانے کے قابل ہے، ایسا سب کچھ نفرتوں میں گزر گیا، نعمتیں آپ سے لیتے رہے اور بغاوتیں آپ ہی کی کرتے رہے، مولا معاف فرما دے، ایسا درگزر فرما دے، ایسا آپ نے معاف نہ کیا تو کون معاف کرنے والا ہے، ایسا اگر آپ نے پھٹکار دیا ٹھکرا دیا تو کس کی چوکٹ پہ جائیں گے، کس کے دور پہ ہاتھ پھیلائیں گے، ایسا آپ نے گرم سے ہمیں محروم مت فرما، قصوروار ہے، دیادار ہے، گنہگار ہے، جیسے کہتے ہیں تیرے اترے نبی کے ہیں، ایسا آپ کے نام لیوا ہے، آپ کے نبی کے غلام ہے، ایسا آپ کے نبی کی بالیاں بیٹھی ہے اور آپ کے عزیز سے گزرنے کے بعد آپ سے بھیک مانگ رہی ہے، ایسا رحم فرما کرم فرما، آپ نے اپنے پیارے نبی کو تسلی دی جب وہ ہماری محبت میں ترم گئے اور اپنی امت کے لیے مچل گئے، تو آپ نے فرمایا کیا میرے نبی جب میرے سامنے میرے بندے گناہوں کا اقرار کر کے آتے ہیں تو ان کو خالی لوٹاتے مجھے شرم آتی ہے، میں ان کا دامن بھر دیتا ہوں، اے شرمیلے مولا ہمارے ہاتھ پر رحم فرما، ایسا امت بڑے نازک دور آئے ہو چل رہی ہے، ایسا لوگ بے اعتمادی اور بدگمانی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ایسا ہمارے ایمان کو چھیننے سے بچا لے، ایسا کمزور امت کی اپنے پتوں سے مدد فرما دے، ایسا نیچے زمین ہے اوپر آسمان ہے، آپ کی عزت کی نظر کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، ایسا کسی کی آنکھوں میں ہماری محبت کی آنسو بھی نہیں ہے اور کسی کے دل میں ہمارے لیے ہمدردی کا کوئی دھکا بھی نہیں ہے، اے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے باپ بنانے والے اللہ، ایسا آپ کے بولوں کو اپنے بندوں کے حق میں باپ بنا دے اور ان کے لیے نئی رحمتوں کا سامان بنا دے، ایسا زمانے کے فرعون کو ڈبو دے اور زمانے کے تارون کو پھٹا دے اور زمانے کے نمرود کو پاش پاش کر دے اور زمانے کی جابرانہ طاقتوں کو تار تار کر دے، مولا ان کی زمینوں میں زلزلے ڈال دے، ان کی طاقتوں کو پاش پاش کر دے، ان کے پیروں کو غائب کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ایسا ان پر اپنے خیر اور قدر کو نازل فرما دے اور ایسا ایک بار اپنے نبی کی امت کا ایمان تازہ کرنے کے لیے کرم کا معاملہ فرما دے، ایسا ہم کو سچی بچی توبہ سے دے کر اپنے محبوب نبی کی چوکٹ میں جمع فرما دے، ایسا اپنی معرفت دے دے، اپنی قدرت کی گہرائی سے رشتہ دے دے، ایسا بے سہاروں کے آپ ہی آسرا ہے، بیواروں کے آپ ہی مددگار ہیں، غمخواروں کی آپ ہی پکار ہیں، نا امیدوں کی آپ ہی چوکٹ ہے، ایسا آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہمیں محبوب مت فرما، مالا رمضان ہے کروڑوں بندے تجھے پکار رہے ہیں اور آپ کی رحمت کی آپ کو دہائی دے رہے ہیں، ایسا بیت اللہ کا چکر کاٹ رہے ہیں اور ایسا عمرے کی حالت میں ایسا آپ کے سر کا پردہ بدل کر آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے آقا کی بارگاہ میں صلاح و سلام عرض کر رہے ہیں اور ایسا مدینہ المنورہ میں مواد مبارک پر روزے سے صلی اللہ علیہ وسلم پہ تڑپ رہے ہیں اور ایسا ریاض الجنہ میں آئے بڑھ رہے ہیں، مولا ان کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما اور حالات عالم کے بدل دینے کا فیصلہ فرما دے، امت کی تقدیر کو چمکا دے اور حالات کو اپنی قدرت سے پلٹ دے، ایسا بیماروں کو صحت عطا فرما، مومنوں کو علی قبرات سے پوری امت کو نجات عطا فرما، ایسا سہرا فاطمہ کو بھی صحت و عافیت دے، ان کے ماں باپ کو بھی ٹھنڈک دے، اولادوں کی عمروں میں بہتر دے کے ماں باپ کو اولاد کی آزمائش سے بچا لے، ایسا جن کی مائیں بیمار ہیں جن کے باپ بیمار ہیں، ایسا ہر بیمار کو صحت دے دے، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ایسا بے چینوں کو چین دے دیجیے، ننگوں کو کپڑا پہنا دیجیے، بھوکوں کو کھانا کھلا دیجیے، ایسا ہم سب بھوکے اور ننگے ہیں آپ ہی کی بارگاہ میں بھکاری ہے، ایسا اپنے غیبی خزانوں سے ہم کو دے دیجیے، ایسا قرضداروں کے قرضوں کو ہمارے غیبی طور پر ادا فرما دیجیے، ایسا امت کی بیٹیوں کو پاکی ورشتے دے دیجیے، ایسا دیندار ہے ادار اور ایسا خوش مزاج و خوشگوار اہل گھرانوں کے اندر اپنے گھروں سے امت کی بیٹیوں کو پہنچا دیجیے، امت کے بیٹوں میں گھروں فرما دیجیے. اللہ اس محنت اور اس ماحول میں برکت عطا فرما، حق کی محنتوں کے لیے اللہ پوری مجلس کو قبول فرما، قیامت تک ہماری نسلوں کو قبول فرما. اللہ اس کی محنت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان کرانے والوں کو بے پناہ برکت عطا فرما. اللہ محبت سے دیکھنے والوں کو اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب کی محبت دے دے، حوض کوثر پر آگے کوثر نصیب فرما دے. اللہ ساری پریشانیوں کو اپنے گرم سے دور فرما دے. اے رب الرحمین رحم فرما، اے رب الاکرمین کرم فرما، اللہ غیب سے ہماری مدد فرما. اللہ یہ ہمارے دوستوں کی آبادی ہے، اللہ یہ ہمارے بزرگوں کے قیام کی جگہ ہے، اللہ یہ ہمارے بھائیوں اور ان کی اولادوں اور ان کے بچوں کی جگہ ہے. اللہ اپنے گرم کو خصوصی رحمت نازل فرما، حق کا رہنمائی فرما اور حق کے راستے میں چلا دے. دعوت کو مشورے فرما دے، حالات کو تقبل فرما دے، اور آئی زندگیوں کو ایمان کی محنت کو قبول فرما لے. اللہ اپنے گرم سے امت کی تبدیلی پھیر دے، اور اللہ اپنے گرم سے سبھی مدرسوں کو پھسلا دے. اللہ اسی رمضان میں آپ نے اپنی برکتیں ظاہر کی ہے، بار بار کی ہے. اللہ اپنے قدرت سے اب کبھی اپنے فیصلوں کو ظاہر فرما دے، اور اللہ بڑی بڑی طاقتوں کو خاص میں ملا دینا آپ کی قدرت کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ ارادہ کر لیں تو آپ کا ارادہ آپ کی قدرت ہے، آپ کے لیے آپ کا ارادہ آپ کا خزانہ ہے. اللہ اپنے گرم سے اللہ پوری امت کی مدد فرما، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، ہم سب کے گرم فرما، ہم سب کا رحم فرما. اللہ ہمیں محروم ہونے سے بچا لے، اپنے گرم سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنا دے. اللہ بے روزگاروں کو حلال و پاکی ضروری عطا فرما دے. اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، نمک کے گنگر سے لے کے جنت الفردوس تک عطا فرما دے. ہم سب کا سوالی ہے، اللہ دنیا اور رقبہ دونوں بنا دے. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اللہ محبوب آپ کے بندے اور محسنین کی مغفرت فرما، ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور اس میں ہمارے ماں باپ کو بھی شامل فرما. اللہ اپنے کرم سے مرحومین کی بھی مغفرت فرما، موجودین کی بھی مغفرت فرما، آنے والوں کی بھی مغفرت فرما. اللہ بچے ہوئے ماہ مبارک کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ کی تراویح کا اہتمام نصیب فرما، دین کی محنتوں میں شرکت نصیب فرما، ایمان کے کاموں میں چلنا نصیب فرما. اللہ اپنے کرم سے دنیا کو سہل فرما، آخرت کو آسان فرما، بری موت سے بچا لے، بری موت سے بچا لے. اپنے اپنے وقتوں پر ایمان کے خاتمے کی دولت نصیب فرما دے، آپس کے جوڑ نصیب فرما، قدرتوں اور عداوتوں سے زندگیوں کو پاک فرما. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، وانزل عداهم اليهود والنصارى والمشركين، اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب